fare di Ger plantar salavo.
এই বয়সের দুরুদ হয়ে যাবে মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আপকে দোস্তো মে সে দৌর কে মুতহরিক অপরাধ মে সে হসনৈন জৈদি সাহেব উনকে ভাই কাজ ইন্তকাল হুয়া ও ظاہراً اس وقت جنازے کی طرف وہ لوگ بڑھ رہے ہوں گے۔ خدا نے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس مرحوم کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے اور انشاءاللہ قبر میں اور تمام مراحل میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بھیجے محمد وعلى محمد۔ جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے اس سلسلے گفتگو میں ہم نے عصر غیبت میں مرجعیت کے کردار پر چند نکات پیش کیے اور انتہائی تفصیل سے کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ جس شخص کو ہم مرجع تعبیر کر رہے ہوتے ہیں یہ مرجعیت کا مقام کن تعلیمی مراحل کو حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں مرجعیت کے عقلی دلائل کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ مرجعیت کیوں ضروری ہے، غیبت میں اور کیا چیزیں ممکن تھیں اگر مرجعیت کا تصور نہ ہوتا، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی اس فکر کو نہ لیا جاتا تو کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ اور اب آج کے دن کے لیے یوں ذہن میں ہے کہ ہم مرجعیت کے اس کردار کی طرف براہ راست گفتگو کریں کہ جو غیبت کے زمانے میں اس نے ادا کیا ہے۔ اس کی ذہنی تیاری کی خاطر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں وہ حالات عرض کروں گا جس زمانے میں غیبت پیش آئی تھی، اور اس کے بعد جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ غیبت کے بعد مرجعیت کس طریقے سے قائم ہوئی اور اس نے کن مختلف مراحل کو گزارا ہے۔ ظاہر کی تفصیل پیش نہیں کی جا سکے گی، صرف اجمالاً اور خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ گویا گیارہویں امام کی حیات طیبہ ہی میں انہوں نے لوگوں کو غیبت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، اور لوگوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں واضح تھیں کہ اب جو دور آئے گا وہ غیبت کا دور ہوگا، اس میں ہم اپنے امام کی براہ راست زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ لوگ گزشتہ ائمہ کی روایات کو بہت تفصیل سے دیکھ چکے تھے، نبی اکرم کے زمانے سے لے کر گیارہویں امام تک تمام ائمہ اطہار علیہ السلام معصومین علیہ السلام نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا کہ غیبت کا دور آئے گا، یہاں تک کہ جب خاص حالات پیش آئے اور غیبت شروع ہوئی، غیبت صغرا کا آغاز ہوا، امام علی مقام کے چار نائب ایک کے بعد ایک بیان ہو گئے۔ ان چار نائب کے ہوتے ہوئے غیبت کی صحیح مشکل لوگوں کے سامنے قدر کم رہی۔ اصل مشکل اس وقت شروع ہوئی جب نائبین کا دور ختم ہو گیا اور اس کے بعد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے خط پہنچا کہ اب ہم کوئی نائب معین نہیں کریں گے، اب صرف چند خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے گا، جس میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ تمہارا رہنما ہوگا۔ عرض کیا کہ لوگوں کو غیر معصوم کی طرف رجوع دلوانا یہ اہل بیت نے اپنی زندگی میں بہت پہلے سے شروع کر دیا تھا، ان کی حیات طیبہ میں یہ کام پہلے ہی سے انجام پا رہا تھا۔ کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں اس سے رجوع کرنا چاہیے، اس سے اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کرنا چاہیے. جب غیبت کا دور شروع ہوا تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسی حکمت کے تحت لوگوں نے اپنے درمیان میں جو متقی ترین پرہیزگار ترین علماء تھے ان سے رجوع کرنا شروع کیا. اس زمانے میں کہہ سکتے ہیں کہ پہلے وہ عالم جن کی مرجعیت کو غیبت صغرا کے بعد قبول کیا گیا ان میں پہلے عالم شیخ صدوق قرار پائے تھے. شیخ صدوق کی جن کی کتاب من لا یعصره الفقیہ ہمارے پاس چار اصلی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کے بعد شیخ صدوق کے ذریعے سے وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کے اندر آہستہ آہستہ اور علماء تشریف لاتے رہے. شاید کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑی شخصیت شیخ صدوق کے بعد آئی جس نے شیعہ کو منسجم کر دیا اور انہی کے ذریعے سے نجف کا حوزہ تاسیس پایا وہ شیخ طوسی کی شخصیت تھی. شیخ صدوق کے بعد دور شیخ مفید، سید مرتضیٰ، سید رضی اور شیخ طوسی کی شخصیت قرار پاتی ہے. مختلف اساتذہ کے ہوتے ہوئے جب معاملہ شیخ طوسی تک پہنچتا ہے تو شیخ طوسی بغداد میں تشریف فرماتے. بغداد میں شیعہ سنی فساد کے نتیجے میں جو اس زمانے کے ایک مشہور واقعہ پیش آیا جس میں شیخ طوسی کی لائبریری بھی جلا دی گئی، ان کا مدرسہ بھی جلا دیا گیا، شیخ طوسی بغداد سے نکل کر نجف تشریف لے آئے. نجف اس زمانے میں ابھی بھی بہت بڑا شہر نہیں ہے، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے نزدیک سے دیکھا ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جو امیر المومنین کے حرم کے اطراف میں تشکیل پا گیا تھا. حرم کی اس وقت کی بلڈنگ بھی کوئی بہت بڑی بلڈنگ نہیں ہے، چونکہ زیادہ تر میں اور آپ مشہد گئے ہیں اور مشہد کا جو صحن ہے اس کی بلڈنگ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید نجف بھی بہت وسیع ہوگا. ہرگز ایسا نہیں ہے. شاید مشہد مقدس کا ایک صحن پورے حرم نجف کے برابر ہوگا، زیادہ وسیع بلڈنگ نہیں ہے. اس کے اطراف میں جو آبادی تھی وہ آج بھی بہت زیادہ نہیں ہے، شیر اسد کے 1200 سال پہلے، 1200 سال پہلے بہت ہی کم تھی. شیخ طوسی یہاں تشریف لائے اور یہاں پر علوم کی جو ایک تدریس کا سلسلہ تھا اس کو شروع کیا، اور الحمدللہ رب العالمین مولا امیر المومنین کی برکت سے 1000 سال سے یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے. تمام ان علماء کی ارواح پر جنہوں نے اس سلسلے میں شرکت کی اور علوم اہل بیت کو دنیا تک پہنچایا، ایک دفعہ درود بھیجیں محمد وآل محمد. مرجعیت کے چند وہ کام ہیں جو ہمیں بہت واضح نظر آتے ہیں. مثلا ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ میں نماز کے اندر شک کرتا ہوں، کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں اللہ کے حکم کو جہاں تک سمجھ پائے ہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تمام علمی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر لے لینا، لیکن مرجعیت کا کام اس میں محصور نہیں ہے، اس میں محدود نہیں تھا. مرجعیت بہت وسعت کا کام ہے. یعنی اگر آپ مرجعیت کے کام کو دنیا کی کسی بھی پوسٹ سے موازنہ کریں تو دنیا کی کوئی پوسٹ ایسی نہیں ہے جس کو ہم مرجعیت کے نزدیک بھی شمار کر سکیں. ایک طرف کے پاس ایک طرف سے اس کے اوپر علمی ذمہ داری ہے کہ وہ علمی طور پر اتنا مضبوط ہو، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، احادیث اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں حکم شرعی کو بیان کرے. دوسری طرف سے بلا شک و شبہ تقوی اور پرہیزگاری میں اگر سب سے آگے نہ ہو تو کم سے کم آگے رہنے والوں میں بہت آگے ہو، بہت آگے ہو. تقوی اور پرہیزگاری میں کسی قسم کی کوئی کمی ممکن تصور نہیں ہے. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ یہی شخص اموال اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نگہبان بھی ہے. لوگوں نے جو خمس نکالنا ہے وہ اس کے پاس لے کر آنا ہے، لوگوں نے جو اس قسم کے اموال نکالنے جن کا تعلق دین سے ہے وہ اس کے پاس لائے جائیں گے. یہ اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ ان اموال کو پوری دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ حتی الامکان جیسا امام معصوم چاہتے ہوں ویسے ہی کسی طریقے سے خرچ کرے. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ان موارد کو بیان کیا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مرجعیت کے نتیجے میں جو شیعہ اور دوسرے فرقوں میں فرق پڑا ہے وہ فرق کیا پڑا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. دوسرے فرقوں کے اندر مولوی کا کردار چند رسوم کو ادا کرنے سے زیادہ ہرگز نہیں ہے. مثلا اگر وہ جائے مسجد کے اندر پیش نماز ہو جائے, یہ مولوی کا کردار ہے. اگر وہ چاہے بادشاہ کے دربار کے اندر شرکت کرے, نصیحت کر سکتا ہے, بادشاہ بہت لطف و کرم کرے گا, اس کو اپنا چیف جسٹس بنا دے گا. اچھا اگر بادشاہ نہ بنائے تو معاملہ ختم ہو گیا, پھر اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے. اچھا اگر بادشاہ نے کوئی مولوی چیف جسٹس نہیں بنایا, بادشاہ کا اختیار ہے, بنانا چاہے تو بنائے, نہیں بنانا چاہتا نہیں بنائے. کیا بادشاہ کے خلاف اس معاملے میں بغاوت کی جا سکتی ہے کہ وہ کیوں دین کو حاکم نہیں کرتا؟ ہرگز نہیں کی جا سکتی, بغاوت کی اجازت نہیں ہے. اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا, چاہے ظالم ہو چاہے عادل ہو. تو اب یہ جو مولانا صاحب ایک یا ایک سے زیادہ اس کے ساتھ ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نصیحت کر سکتے ہیں. اگر یہ ان کے ساتھ رہیں گے تو بادشاہ کیا کرے گا؟ بادشاہ ان کو انعام اکرام سے نوازے گا. اگر ساتھ نہیں دیں گے تو کیا کرے گا؟ ان کے اوپر سختی کرے گا, ان کو کچھ نہیں ملے گا. لہذا معمولاً ایسا ہوتا تھا کہ کوئی خاص فرقہ, چاہے وہ صوفیہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو, بالاخص بر صغیر کے اندر, مثلاً کوئی خاص فرقہ پھیل جاتا تھا چونکہ بادشاہ اس فرقے کا ماننے والا ہوتا تھا, اور کوئی خاص فرقہ ختم ہو جاتا تھا چونکہ بادشاہ اس فرقے سے فی الحال ناراض ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے. یہ بر صغیر میں خاص کر ہوا ہے, اور مغل بادشاہوں کے ساتھ بھی بہت ہوا ہے. آپ اگر اس کے معاملے کو اوپر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. شیعت ہرگز ایسی نہیں ہے. شیعت میں متعدد عناوین کی وجہ سے, متعدد عوامل کی وجہ سے مرجعیت مکمل مستقل ہے. اس کا بادشاہت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا حتیٰ حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, حکومت سے کہیں بڑھ کر طاقت رکھتی ہے. اب دو صورتیں, یا حکومت ان کی تھی کہ جو ان کے مخالف تھے, تب تو ظاہر ہے انہوں نے علیحدہ رہنا ہی تھا, انہوں نے حکومت میں جانا ہی نہیں تھا, اور معمولاً ایسا ہی رہا ہے. یعنی اگر میں پوری غیبت کبریٰ کو شمار کروں, پورے غیبت کبریٰ میں اگر اس 25-30 سال کو ہٹا لیں جو ایران میں ایک حکومت تشکیل پائی جس کو ہم شیعہ حکومت کہہ سکتے ہیں, بہت کم کسی جگہ پر شیعہ حکومت تشکیل پائی ہے, ایسی جگہ پر جہاں علماء مرجعیت کی حد میں بیٹھے ہوں. ہمارے برصغیر کے اندر 5-6 چھوٹی چھوٹی سی شیعہ ریاستیں تشکیل پائی ہیں. مغل بادشاہوں کے دور میں ایران سے جو فوجی آتے تھے, مغل بادشاہ اپنی مدد کے لیے لاتے تھے, مثلا بابر لے کر آیا, ہمایوں لے کر آیا, جہانگیر کی مدد کے لیے بھی کبھی آئے ہوں, تو ان لوگوں کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تشکیل پائی ہیں ہندوستان کے مرکزی علاقے کے اندر. اور اس کے بعد پھر جب انگریزوں کا دور ہوا تو ایک چھوٹی سی ریاست, مثلا سمجھ لیجیے جیسے لکھنؤ کے اندر ایک ریاست, یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پہ مرجعیت نہیں تھی. ایران کے اندر صفوی بادشاہوں کی حکومت تھی, وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے. صفوی بادشاہ تقریباً اسی زمانے میں آئے جس زمانے میں ہمارے یہاں مغل بادشاہ آئے, یعنی 16ویں صدی عیسوی میں. 1500 اور کچھ میں بابر کی یہاں پر حکومت تشکیل پائی ہے, 1500 اور کچھ میں وہاں پر صفویوں کی حکومت تشکیل پائی ہے. کہہ سکتے ہیں لگ بھگ ایک ہی دور میں دونوں واپس گئے ہیں, لگ بھگ ایک ہی دور میں دونوں واپس گئے. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جب یہاں پر مغل بادشاہوں کا سب سے مضبوط بادشاہ حکومت کر رہا تھا یعنی اکبر بادشاہ, تو وہاں پر بھی صفویوں کا سب سے مضبوط بادشاہ یعنی شاہ عباس صفوی حکومت کر رہا تھا. شیعہ کا معاملہ بہت علیحدہ ہے. شیعہ کبھی بھی حکومت, شیعہ مرجع تقلید کبھی بھی حکومت کے اندر ضم نہیں ہوئے. اچھا یہ کیوں ضم نہیں ہوئے, اور دوسرے فرقے والے کیوں مجبور ہوتے تھے شاہ کے ساتھ رہیں؟ ایک عنصر کی وجہ سے, شیعہ عالم کسی بھی معاملے میں بادشاہ کا محتاج نہیں تھا, کبھی بھی محتاج نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم الشان بصیرت کا ایک معجزہ تھا. انہوں نے ایسا نظام بنا کر دیا کہ کبھی بھی شیعہ عالم مرجع تقلید بادشاہ کا محتاج نہ رہے, ہمیشہ بادشاہ سے آزاد رہتا تھا. اور طاقت کا عجیب عالم تھا, چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی. مثلا چاہے حکومت ان کی ہو جو ان کے مخالف تھے, ان کو حکومت وقت سے کوئی سروکار نہیں تھا, ان کے پاس مستقل ذرائع تھے. مثلا اگر کوئی ایک اہل بیت کا ماننے والا خمس نکالنا چاہتا ہے بادشاہ کو دے دے تو اصلا خمس ادا نہیں ہوا ہے اس کا، مجبور ہے کہ جا کر مرجع تقلید کو دے، حتیٰ اگر بادشاہ غصب کر لے تب بھی اس کا خمس ادا نہیں ہوگا، اس کو مرجع تقلید سے جا کر اجازت دینی پڑے گی کہ میرا خمس غصب کر لیا گیا ہے، میری زکات غصب کر لی گئی ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ ایک یہ عنصر، اور دوسرا عنصر کہ علم اور پرہیزگاری کے اندر اس کو اپنے مرجع تقلید کے پاس جانا تھا، اس کو اگر فقہی مسائل معلوم کرنے تھے تو اس نے حکومت سے معلوم نہیں کرنے تھے، اس نے مرجع تقلید سے معلوم کرنے تھے۔ ان دو عناصر کی بنیاد پر ہمیشہ شیعہ مرجع تقلید ہمیشہ مستقل رہا، اس مستقل رہنے کا بہت فائدہ یہ ہوا کہ شیعہ آبادی کو غلام بنانا کسی کے بس میں نہیں تھا، کوئی شیعہ آبادی کو غلام نہیں بنا سکا۔ کیسے غلام بناتے؟ اگر غلام بناتے تو دو صورتیں تھیں، یا کہ طاقت کے زور پہ بناتے یا دین کے ذریعے سے بناتے۔ جب بھی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے معمولاً کسی وسیلے کو استعمال کرتا ہے، معمولاً ظالم کوشش کر رہا ہوتا ہے دین کے وسیلے سے لوگوں کو غلام بنا لے۔ اس معاملے میں دوسرے فرقوں کا ریکارڈ بہت برا ثابت ہوا، جیسے کہ آپ کے سامنے کہ حتیٰ جب یزید ابن معاویہ سید الشہداء کے خلاف اس بغاوت کو انجام دیتا ہے، اس موقع پر بھی اس کی حمایت کرنے والے مفتی فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بدقسمتی سے دوسرے فرقوں کے اندر یہ مشکل بہت زیادہ پیش آتی رہی، شیعہ اس معاملے میں آزاد تھے، کسی بادشاہ میں جرأت نہیں تھی شیعہ مرجع تقلید سے کہے میرے لیے فتویٰ دو، اس کو پتا تھا اگر کہوں گا بھی یہ مر جائیں گے کٹ جائیں گے، کبھی بھی فتویٰ صادر نہیں کریں گے۔ اور یہاں میں کہوں گا یہ سید الشہداء کے خون کا اثر ہے، یہ سید الشہداء کے خون کا اثر ہے کہ ایک شیعہ چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے امام نے ظلم کا مقابلہ کیا ہے، انہوں نے نہ کہا اور نہ کہہ کر جان دے دی، پھر ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ شیعت کا ایک ایسا خاصہ ہے جو کسی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے، شیعت کا اپنا ایک مرکز ہے، چاہے بادشاہ کوئی بھی رہے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا تھا بادشاہ وقت شیعہ مرجع تقلید کے مخالفت میں عمل کرتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا ان کو نزدیک لانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ایران میں صفویوں کی حکومت بنی انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ اعلان کیا، آیا واقعا شیعہ تھے یا نہیں تھے، مخلص تھے یا نہیں تھے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ ایران عراق کے مقابلے میں تھا اور عراق میں عثمانیہ خلافت تھی تو صفوی بادشاہوں نے دیکھا کہ اگر ان کو عثمانی اہل سنت خلافت کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو شیعہ اعلان کرنا پڑے گا، چاہے مصلحت کوئی بھی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ اعلان کیا، مراجع تقلید کو نزدیک کرنے کی کوشش کی۔ اس عالم میں بھی مراجع تقلید نے اپنے استقلال کو محفوظ رکھا، بادشاہ وہ بادشاہ تھا جو احترام کرتا تھا، تمام تر احترامات کے باوجود بادشاہ کو اجازت نہیں تھی کہ مدارس کے لیے وظیفہ معین کرے، بادشاہ کو اجازت نہیں تھی کہ مدرسے کا خرچہ بادشاہ پورا کرے، بادشاہ کو اجازت نہیں تھی۔ عالم یہ تھا کہ سید مرتضیٰ کے زمانے میں حاکم وقت شیعہ حاکم وقت قرار پاتا ہے، سید مرتضیٰ کے لیے ایک انعام بھیجتا ہے، ایک تشت کے اندر سونے کے سکے بھر کر سید مرتضیٰ کے پاس بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیج رہا ہوں، فرمایا ہمارے لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تھال واپس بھیجوا دیتے ہیں، وہ تھال دوبارہ بھیجواتا ہے، تشت واپس آتا ہے اور اس دفعہ کہلواتا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ کے خاندان والوں میں شاید کسی کو ضرورت ہو، واپس بھیجوا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اہل خانہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس کی ضرورت ہو، وہ واپس جاتا ہے۔ تیسری دفعہ واپس بھیجتا ہے اور کہتا ہے شاید آپ کو ضرورت نہ ہو، آپ کو مدرسے کا نظم و نسق چلانے کے لیے ضرورت ہو۔ فرمایا ہم مدرسے کا نظام چلانا جانتے ہیں اور ہمیں پتا ہے ہمیں تمہارے اس پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس بھجوا دیتے ہیں۔ آخری دفعہ بھجواتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، شاید آپ کے شاگردوں میں کوئی غریب ہو اس کو ضرورت ہو۔ شاگردوں میں تو پوچھتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی شاگرد ہو جو اس میں سے لینا چاہے، ایک شاگرد نکلتا ہے آدھا سکہ توڑتا ہے، استاد کہتے ہیں آئندہ سے ہمارا شاگرد نہیں رہے گا، ختم ہو گیا معاملہ. اس حد تک مستقل کیا اپنے آپ کو. یہ بادشاہ مخالف نہیں تھا، یہ بادشاہ حامی تھا، اس کے باوجود مستقل کیا. برسبیل تذکرہ عرض کر رہا ہوں، 30 سال ہو گئے ایران میں شیعہ حکومت بنے ہوئے، ابھی تک حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ مدرسے کے پیسے میں وہ دخالت دے، آج بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ حکومت مکمل ان کے ہاتھ میں ہے، ابھی بھی اجازت نہیں ہے. مستقل رہنا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے حکام وقت کام کے اندر دخالت دیں. کیوں؟ آج ممکن ہے اچھا آدمی حکومت پر ہے، کل کوئی برا آدمی حکومت پہ آ سکتا ہے. استقلال کو محفوظ رکھا ہے شیعہ نے، اور یہ سارا استقلال محفوظ رہا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس حکمت کے تحت، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ مرجع تقلید کے پاس خمس اور زکات کا پیسہ جائے گا، اور اس کی نشانیاں بہت زیادہ تھیں. اب شیعہ میں اثر و رسوخ کتنا ہے، تاریخ میں شیعہ مراجع تقلید کا اثر و رسوخ کتنا تھا، آپ یقین فرمائیے ہم برصغیر کے رہنے والے اس معاملے میں پوری شیعہ سے کافی پیچھے ہیں. آپ میں سے جو پرانے وقت کو یاد کر سکیں، میرے خیال میں ان کے ذہن میں اچھی طرح ہوگا کہ 30 سال پہلے ہم لوگ تقلید اور مرجعیت نہیں جانتے تھے. آج بھی ہمارے درمیان مخالفین بھی موجود ہیں، لیکن اب پھر کچھ ہم لوگ جانتے ہیں تقلید کیا ہے، مرجعیت کیا ہے. اگر 30 سال پہلے ہم سے کوئی پوچھتا تقلید کیا ہے، مرجعیت کیا ہے، ہم بالکل نہیں جانتے تھے. دوسری دنیا میں ایسا نہیں ہے، لبنان بہت مختلف ہے، ایران بہت مختلف ہے، عراق میں ہرگز ایسا نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. وہاں لوگوں کی جان و مال کے اوپر گرفت ہوتی تھی مرجع تقلید کی، اگر بات کہتا تھا تو سنتے تھے لوگ. اور مشہور و معروف واقعہ جو تقریباً 1880 میں پیش آیا ایران کے اندر، اس اعتبار سے اس واقعے کے ذریعے سے بہت سارے راز کھلتے ہیں. ایران میں ایک انگریز آیا، اس کا نام اتفاقاً رائٹر تھا، وہ آیا انگریز اور اس نے بادشاہ وقت کے ساتھ ایک ساز باز کی اور بادشاہ سے کہا کہ ایران میں جتنا بھی تمباکو کاشت کیا جائے گا سب کا سب میں خرید لوں گا. بادشاہ کو ایک پیسہ دے دیا، اس نے کہا کہ آپ کے جتنے بھی کھیت ہیں، جتنا بھی تمباکو پورے ایران میں کاشت ہوتا ہے وہ سب میں آپ سے خرید لیتا ہوں. مختصر سی ایک معمولی سی رقم دے کر اس کو ترخوا دیا گیا. اس زمانے کے بادشاہوں نے جو احمقانہ کام ایران کے اندر کیے ہیں وہ آج تاریخ کے اندر دیکھ کر ایرانی بہت افسوس کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا. اور یہ معاہدہ کچھ اور معاہدوں کے ساتھ کیا گیا کہ اگر یہ معاہدہ نہیں کیا تو مثلا روڈ بنانے کا وہ معاہدہ بھی ختم کر دیا جائے گا. تو بادشاہ مجبور ہو گیا، اس شخص نے ایران سے تمباکو کسانوں سے لینا شروع کیا اور بازار میں کئی گنا بڑی قیمت کے اوپر تمباکو بیچنا شروع کر دیا. اب ایرانی دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ہی کھیتوں سے تمباکو خریدتا ہے، ہمارے بازاروں میں کئی گنا قیمت پہ بیچتا ہے اور ہم براہ راست کھیت سے نہیں خرید سکتے، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا ہے صرف اس کے پاس بیچنے کا حق ہے اور کسی کے پاس بیچنے کا حق نہیں. لوگوں نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا جو ہم نے کہہ دیا وہ ہو گیا. لوگ مراجع تقلید کے پاس گئے، اس زمانے کے بزرگ مراجع تقلید آغا شیرازی نام کر کے، وہ اتفاقاً ایران میں بھی نہیں تھے، وہ عراق میں رہا کرتے تھے، ایران میں براہ راست رہتے بھی نہیں تھے. اور 1880 میں اگر کوئی عراق سے نکل کر ایران پہنچے تو مہینوں کا راستہ تھا، لیکن لوگ اپنی مشکل کے حل کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آغا اس طرح کی ایک مشکل ہے، اگر اس انگریز کو نہ روکا گیا تو یہ پوری اسلامی مملکت کے پیسوں کو لوٹ کر چلا جائے گا. کئی دن تک انہوں نے غور و فکر کیا، امام سے رجوع کیا، آخر کار ایک فتویٰ جاری کیا، فرمایا آج کے زمانے میں تمباکو پینا حرام کرتا ہوں، سگریٹ پینا، حقہ پینا حرام کرتا ہوں. ظاہر ہے اس زمانے میں تمباکو کا زیادہ تر استعمال حقے کے اندر تھا. فرمایا میں حرام کرتا ہوں، اگر کوئی کرے ایسا ہی ہے جیسے اس نے امام سے جنگ کی ہے، نہ پیے کوئی. یہ فتویٰ پورے ایران کے اندر پھیلا دیا گیا کہ لوگوں سے کہا گیا کہ آج سے حقے کا استعمال بند ہو گیا. اب جو لوگ حقے کا استعمال کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس فتوے پر عمل کرنا کتنا دشوار کام تھا. لیکن مشکل اتنی شدت کے ساتھ عمل میں لائی گئی کہ اس انگریز کے پاس تمباکو خریدنے کے لیے ایران میں کوئی نہیں بچا. وہ ادھر کھیتوں میں سے پیسے دے کر خریدتا تھا اور کم قیمت پہ بھی جو دے کر خریدتا تھا تو اب اس قیمت پر بھی خریدنے والا کوئی نہیں تھا. لوگوں نے استعمال کرنا بند کر دیا. لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ سے کہا کہ تم ایران کے حاکم ہو لیکن تمہاری عوام پر حکومت کسی اور کی ہے. حکومت کسی اور کی ہے. کس کی حکومت ہے؟ کہا اس کی حکومت ہے جو نجف کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ حکم چلائے تو تمہارے حکم پر بھی کوئی عمل نہیں کرتا. کہنے لگا کہ اب میں دکھاتا ہوں میں حاکم ہوں یا وہ حاکم ہے. اپنے دربار میں جاتا ہے اور دربار میں جا کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے حقہ لاؤ, میں دربار میں بیٹھ کر حقہ پی کر دکھاؤں گا کہ میں حاکم ہوں. ایک نوکر سے کہتا ہے کہ تم حقہ لاؤ. وہ شمشیر نکالتا ہے بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا ہے, کہتا ہے سرکار گردن کاٹ دیجئے, حقہ نہیں لاؤں گا. مرجع کا حکم ہے, اطاعت واجب ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. اگر میرے عمل کو نافرمانی کہتے ہیں گردن کاٹ دیجئے لیکن حقہ نہیں لاؤں گا. عالم یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ایک کے بعد ایک نوکروں کو کہتا ہے اور کوئی نوکر حقہ لا کے نہیں دیتا, یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ سے کہتا ہے, کہتا ہے کہ تمہیں شوہر ہونے کے ناطے حکم کرتا ہوں کہ میرے لیے حقہ لے کر آؤ. اس مومنہ نے ایک جملہ کہا جو آج تک تاریخ کے اندر موجود ہے. اس نے کہا کہ جس کے فتوے پر میرا نکاح تم سے حلال ہے اس نے حقہ منع کیا ہے, یا طلاق دے دو یا حقہ منگوا دو. آئے گا نہیں. اس حد تک لوگ پیروی کرتے تھے. یہ ہم بادشاہ کے دربار کی بات کر رہے ہیں, یہ دیہاتوں کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پر وہ مرجع تقلید کا نام سن کے جان دے دیا کرتے تھے کہ یہ امام وقت کا نمائندہ ہے, اس کے حکم کی پیروی ہوگی. اس شدت کے ساتھ عمل کرتے تھے. اس خاطر ایران میں انقلاب آیا ہے. کیوں ہم نہیں سمجھ پاتے کہ مثلا ایران میں کیسے انقلاب آ گیا؟ اس خاطر آیا ہے, مرجعیت کی پیروی کی انہوں نے, اپنے مرجع کے حکم کو مانتے تھے. بادشاہ اپنے دربار کے اندر اپنے ملازموں سے دست بردار ہو چکا تھا کہ نہیں ان کے سامنے میری بھی نہیں چلتی ہے. جب بادشاہ نے یہ احساس کیا تب اس کو پتا چلا کہ واقعی میں حاکم نہیں ہوں, حاکم وہ شخص ہے. اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں اس سلسلے میں. جب یہ معاملہ ہوا وہ انگریز خود آیا بادشاہ کے پاس اور کہا کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ملک کا تمباکو خریدتا پھروں, جس کا کوئی بیچنے والا ہی نہیں ہے, کوئی خریدنے والا ہی نہیں ہے اس کا. تو معاہدے کو خود ہی اس نے منسوخ کیا اور اپنے ملک واپس چلا گیا. مرجع تقلید کو اطلاع دی گئی کہ آغا صاحب معاہدہ منسوخ ہو گیا, اب کوئی مشکل باقی نہیں رہی. انہوں نے اپنے حکم کے فاسد ہونے کا اعلان کر دیا کہ وہ فتویٰ آج کے دن سے ختم ہو گیا. لوگ آئے انہوں نے مبارکباد دی ان کو کہ آغا بہت مبارک ہو, آپ کی وجہ سے اسلامی مملکت کا پیسہ بچ گیا, کفر کی سازش ناکام ہو گئی. کہتے ہیں آغا نے گریہ کیا, آغا شیرازی رو دیا. لوگوں نے کہا کہ کیا یہ خوشی کے آنسو ہیں, مسرت کے آنسو ہیں کہ لوگ اپنے دین کے اتنے پابند ہیں؟ فرمایا نہیں, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب انگریز دشمن کو پتا چل جائے گا اس نے ٹکرانا کس سے ہے, اب وہ حملہ کریں گے. آج تک وہ سمجھ رہے تھے بادشاہوں سے لڑ رہے ہیں, وہ بادشاہوں کے خلاف جنگ کرتے تھے. آج ان کو پتا چل جائے گا وہ بادشاہوں سے نہیں لڑ رہے, اصل جنگ ہم سے ہے. بالکل یہی ہوا. نجف اشرف کے اوپر انگریزوں نے حملہ کر دیا, نجف اشرف کو پامال کرنے کی کوشش کی. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ جو میں اور آپ پاکستان کے اندر اور مختلف جگہوں پہ مرجعیت کے خلاف اتنی سازشیں دیکھتے ہیں, اس کا ایک مقصد یہی ہے, جب وہ ظالم خود نجف تک پہنچے, عراق کے اندر حملہ کیا انہوں نے 2001 میں, وہ نجف کی گلیوں تک پہنچ گئے, وہاں پہنچ کر انہوں نے احساس کیا کہ ہم یہاں تک فوجی لا سکے ہیں لیکن اب بھی حکم ہمارا نہیں چلتا, اب بھی حکم مرجع تقلید کا چلتا ہے. لہذا اگر انہوں نے پورے نجف کا محاصرہ کر لیا, حرم کا محاصرہ کر لیا, اور اچانک وہ مرجع تقلید اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جتنے میرے عراق میں ماننے والے ہیں وہ سب میرے ساتھ چلے, ہم نجف آزاد کروائیں گے, تو پورے عراق سے جم غفیر نجف کی طرف روانہ ہو گیا. امریکی فوج میں طاقت نہیں تھی کہ ان کا راستہ روکے, ان کو نجف میں داخل ہونے سے روک لے. یہ مرجعیت کی طاقت ہے. آج بھی ایسی طریقے سے آج بھی اپنا اثر دکھا رہی ہے. ہم اور آپ تھوڑا پیچھے ہیں, ہم اور آپ اس میدان میں پیچھے ہیں کہ آج تک ہم اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ مرجع تقلید کی تقریر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ تقلید کرنا سب فضول ہے، اس کے بغیر سب زندگی صحیح ہے، یہ خود غلط کام ہے، کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ ان کو نہیں پتا ہزار سال میں اس مرجعیت نے کیا کیا ہے، ہزار سال میں اس مرجعیت نے کیا کیا ہے؟ وجہ کہ شیعت کہیں اگر گوشہ کنار کے اندر موجود تھی ہزار سال پہلے، آج دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے کے اندر موجود ہے. آپ ایک ہزار سال پہلے شیعت کی طاقت کا اندازہ لگائیے کیا تھی، ایک ہزار سال پہلے عراق اور ایران کے چند شہروں میں اور دیہاتوں کے اندر شیعت کی فکر پائی جاتی تھی، اتنی کمزور تھی شیعت کہ اپنے امام معصوم کا دفاع نہیں کر سکتی تھی. اگر امام معصوم کا دفاع کر سکتے ہوتے تو غیبت کیوں پیش آئی تھی ادھر، اتنی بھی طاقت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ اگر کوئی دشمن سید الشہداء کے روضے کے اوپر زراعت کرتا تو ہم اس کو روک پاتے کہ یہاں پہ زراعت نہیں کرنے دیں گے، اتنی بھی طاقت نہیں تھی ہمارے پاس. آج الحمدللہ سید الشہداء کے نام کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ، آج دنیا بھر کے اندر شیعہ کی طاقت کو آپ احساس کر رہے ہیں کیا؟ شاید آپ اس بات پر احساس نہ کر پائیں اس برے صغیر میں رہتے ہوئے، لیکن اگر دنیا کے اندر جا کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری دنیا کا میڈیا ان کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو منتشر کر دے، لیکن ایک چہلم قدم نہ آتا ہے، تین تین کروڑ دو دو کروڑ لوگ اس علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کس طاقت کے تحت کیسے یہ کام ہوا ہے؟ اب یہاں پر ایک انتہائی باریک سوال ہے، شیعہ اپنے مرجع تقلید سے اتنے وابستہ کیوں ہیں؟ دوسرے فرقوں میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ دوسرے فرقوں کے اندر مرکزیت کیوں نہیں ہے؟ اب ایک لفظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، مرکزیت یہ صرف شیعہ کے پاس ہے کہ غیبت کبرا کے فوراً بعد آنے والے علماء مرکز بن گئے، محور بن گئے پوری دنیا کی شیعت کے لیے، ایک ہزار سال تک اس عمل کو انجام دیا، آج تک موجود ہے، آج تک وہ طاقت موجود ہے، کیوں ایسا ہے؟ اچھا ممکن ہے کہ اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو بالکل الٹا نظر آئے، اگر آپ کسی منحرف فرقے کے اندر دیکھیں کہ ان کا بھی مثال کے طور پر ایک امام ہے اور وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ پیسہ لوٹاتا ہے، اپنے ماننے والوں کے اوپر پیسوں کی بارش کرتا ہے، تب کہیں جا کے لوگ ساتھ ہیں، اور اگر آپ ادھر آ کر دیکھیں ادھر معاملہ الٹا ہے، لوگ غریب ہو کر اس کو طرف رسال کر رہے ہوتے ہیں، کیا راز ہے، کیوں ایسا ہے؟ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتا ہوں، ایک آدمی کسی دیہات سے اٹھ کر آتا ہے، پانچ سو روپے دیتا ہے، کہتا ہے یہ میری خمس ہے، مرجع تقلید تک پہنچاؤ، میں اس کے جذبے پہ حیران رہ جاتا ہوں کہ اس نے سال بھر اپنی کمائی میں سے پانچ سو روپے بھی اگر نکال سکا ہے اپنے مرجع تقلید تک پہنچانا چاہتا ہے، کس جذبے کے تحت؟ یہ راز کیا راز ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ راز اہل بیت اطہار کے قرب کا راز ہے، ان لوگوں کو یقین ہے کہ یہ جو خادمان اہل بیت ہیں یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیک ہیں، اور ان کی زندگیوں سے وہ اثرات نظر آتے رہے ہیں کہ لوگ مجبور ہوئے ہیں ان کی حیثیت کو قبول کریں. میں پھر عرض کروں گا، ہم لوگ بہت دور رہ گئے، مثلا اگر میں اور آپ قم میں رہتے ہوتے اور کبھی وہ وقت دیکھا ہوتا کہ شیخ عباس قمی مثلا قم میں تشریف فرما تھے، اگر آپ بی بی کے روضے پر تشریف لے جائیں تو برابر میں ایک نہر کی زمین ہے جس میں اب بہرحال روڈ وغیرہ بن گئی ہے، پہلے زمانے میں بہت وسیع زمین تھی اور یہاں پر ہم سردیوں کے زمانے میں بہت زبردست بہتا ہوا پانی خود دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. یہ جو نہر ہے یہ کبھی کبھی طغیان کرتی تھی، بالکل برابر میں بی بی کا روضہ ہے. شیخ عباس قمی کے زمانے میں اس نہر میں طغیان آیا اور آہستہ آہستہ پانی اتنا پھیلا کہ بی بی کے حرم کی دیوار کو جا کر جھٹکے پڑنے لگے، لوگ پریشان ہوئے، شیخ عباس قمی کے پاس آئے، کہا آغا لگتا ہے کہ حرم کی دیوار منہدم ہو جائے گی. تشریف لائے، نہر کے سامنے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تک نہر کو دیکھتے رہے، ایک جملہ کہا، کہنے لگے کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ لوگوں نے دیکھا پانی آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہو گیا، جب لوگ ان کی شخصیتوں سے یہ اثرات دیکھیں گے تو جان کیوں نہیں دیں گے؟ اس تقوی اور پرہیزگاری نے ان کو شہرت دی ہے، اس تقوی اور پرہیزگاری نے ان کی بات کو لوگوں کے اثر میں ڈال دیا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے ایک مرجع تقلید آیت اللہ تقی فانساری، انگریزوں کے زمانے میں ایک موقع پہ شدید قحط آیا، شدید قحط آیا، لوگ آیت اللہ خانساری کے پاس آئے، کہا آغا قحط بہت زیادہ ہے، کوئی دعا فرمائے۔ فرمایا دعا کا راستہ ہے نماز استسقاء، نماز استسقاء پڑھو۔ کہا آغا پھر نماز استسقاء بھی آپ خود ہی پڑھائے۔ فرمایا اگر میں پڑھاؤں گا تو میں اپنے طریقے سے پڑھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا لوگ مر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے کہیں گے وہ پڑھیں گے۔ فرمایا اگر میں پڑھاؤں گا تو لوگوں سے کہنا کل سب کے سب باہر نکلیں، صحرا کی طرف چلے جائیں، صحرا کی طرف جا کر میں صحرا میں نماز پڑھاؤں گا۔ سخت گرمی میں لوگوں کی صحرا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ انگریز گورنر جو اس علاقے کے اندر موجود تھا اس نے پیغام بھجوایا، کہنے کا آیت اللہ لوگ ویسے ہی پیاسے ہیں، صحرا میں لے جا کر ان کی پیاس بڑھاؤ گے پانی کی قلت اور بڑھ جائے گی، یہی نماز پڑھاؤ۔ آغا نے کہا مستحب ہے کہ صحرا میں پڑھائی جائے، ہم مستحب پہ عمل کریں گے۔ روانہ ہو گئے، صحرا میں گئے، نماز استسقاء پڑھائی، گریا کیا لوگوں نے، شدت کے ساتھ گریا ہوا، واپس آئے بارش نہیں ہوئی، پورے دن کے تھکے ہوئے لوگ مغرب کی نماز میں آئے گا پاس آئے، کہا آغا بارش نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ کم از کم 3 دن تک نماز استسقاء مستحب ہے، اور اگر 3 دن تک نہیں ہوئی تو 40 دن تک مستحب ہے۔ لوگوں نے کہا آغا اگر ہم 3 دن تک پڑھیں اور نماز نہیں آئی تو کیا آپ 40 دن تک پڑھائیں گے؟ کہا میں جاؤں گا۔ کہا ایسا نہ ہو کہ آپ اکیلے جا رہے ہوں۔ فرمایا میں مستحب پہ عمل کروں گا، میں جاؤں گا۔ دوسرے دن گئے، نماز استسقاء پڑھائی، بارش پھر نہیں ہوئی۔ لوگوں نے کہا آغا کیا ارادے ہیں، اگر تیسرے کے مستحب پہ عمل کر دیا پھر مستحب 40 دن تک جائے گا، کیا آپ یہ خطرہ مول لیں گے؟ یہ انگریز دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فرمایا ہمیں خدا پہ یقین ہے، ہم کل بھی نماز پڑھائیں گے، اور بارش نہیں آئی تو 40 دن تک پڑھائیں گے۔ اگلے دن پھر لوگوں کو لے کر نکلے، جب لوگوں کو لے کر نکلنے لگے تو وہ گورنر ان کا مذاق اڑانے کے لیے قم کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا، قم کے فصیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا جہاں پہ شہر ختم ہوتا تھا، وہاں پر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں تاکہ بارش ہو؟ کہنے لگے جی ہم بارش کی خاطر جا رہے ہیں۔ کہنے لگا کوئی یقین ہے کہ بارش ہوگی؟ فرمایا اگر اذن خدا میں ہوا تو یقیناً ہوگی۔ کہنے لگا اگر آپ کو یقین ہے کہ بارش ہوگی تو آپ چھتری کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ بھیگنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر اذن خدا سے بارش ہوئی تو پہلے ہم گھر پہنچیں گے پھر بارش ہوگی۔ پہلے ہم گھر پہنچیں گے، بے عینے ہی ایسا ہی ہوا۔ نماز پڑھائی، بادل آنا شروع ہوئے، بادل بہت تیز آئے، لوگوں نے کہا آغا تیز چلیں ورنہ اس انگریز کی بات صحیح ہو جائے گی، آپ بھیگ جائیں گے۔ فرمایا یقین رکھو جب تک میں گھر میں نہیں جاؤں گا بارش نہیں آئے گی، ہم گھر میں جائیں گے پھر بارش ہوگی۔ یقین فرمائیے، یہ جو میں اور آپ نعرے حیدری لگا رہے ہیں اور کسی دوسرے فرقے کا کوئی اپنے لیڈر کے لیے نعرہ نہیں لگا رہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ ہم نے ہم سب نے نعرے حیدری کے اثرات دیکھے، ہم نے اس کی طاقت دیکھی ہے، اس لیے ہماری نسلیں 1400 سال سے نعرے حیدری لگا رہی ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ لگا لگا کے مر جاتے ہیں، کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا، اس لیے وہ نہیں لگائیں گے۔ مرجعیت کا اثر لوگوں کو نظر آیا ہے کہ ان کے تقویٰ، ان کی پرہیزگاری نے معجزے دکھائے، اس لیے لوگ معتقد ہیں۔ کیوں آج تک لوگ عراق میں معتقد ہیں؟ کیوں آج تک لوگ معتقد ہیں؟ اس وجہ سے معتقد ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اثر میں۔ انہوں نے اپنے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ اس پیسے کو جو اللہ نے ان کو امانتاً دلوایا تھا بھرپور طریقے سے استعمال کیا، بھرپور طریقے سے استعمال کیا، جو بہترین جگہ خرچ ہونے کی ہو سکتی تھی وہاں پر خرچ کیا۔ اس امانت داری کو کہاں تک پہنچایا شیخ مرتضیٰ انصاری؟ اگر آپ نجف تشریف لے جائیں، امیر المومنین کے حرم میں شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر ایک حجرے کے اندر آج بھی موجود ہے۔ ایک شخص خواب میں شیطان کو دیکھتا ہے, شیطان کو دیکھتا ہے, شیطان کے کندھے پہ رسیاں پڑی ہوئی ہیں اور شیطان سخت غصے میں ہے. شیطان سے کہتا ہے یہ رسیاں کیسی ہیں, رنگ برنگی, موٹی, پتلی, لمبی اور چھوٹی. کہنے لگا کہ یہ رسیاں وہ ہیں جن کو پھینک کر میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہوں. کہنے لگا یہ موٹی اور پتلی کیوں ہیں؟ کہنے لگا بعض لوگ ایسے ہیں پتلی پتلی رسیوں سے ہی آ جاتے ہیں, بعض لوگ موٹے موٹے رسیوں سے بھی نہیں آتے, اس لیے کسی پہ پتلی رسی ڈالتا ہوں, کسی پہ موٹی رسی ڈالتا ہوں. دیکھتا ہے بہت موٹا رسا ٹوٹا ہوا ہے. شیطان سے پوچھتا ہے یہ جو اتنا موٹا رسا ہے یہ کس کے لیے ہے اور یہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے لیے ہے, اس نے یہ بھی توڑ دیا ہے. کہتا ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے, باقی حصہ میں سناتے وقت سوچتا ہوں سناؤں نہیں سناؤں. یہ پوچھتا ہے مجھ جیسوں کے لیے کتنی موٹی رسے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگا تم جیسے لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں, رسا ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھتا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری کا رسا بہت موٹا ٹوٹا ہوا ہے. اگلے دن جاتا ہے, شیخ مرتضیٰ انصاری سے کہتا ہے کہ استاد یہ کیا حکمت ہے, کل کون سا رسا توڑا آپ نے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری مانویت میں عجیب مقام پر تھے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں, یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ مانویت کا اثر ہے کہ لوگ ساتھ ہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جنہوں نے عمل کیا, ایمان لائے, عمل صالح انجام دیا, خدا ان کے لیے محبتوں کو قرار دے دیتا ہے, دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے خدا. شیخ مرتضیٰ انصاری سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ فرمایا کہ مانویت کے ذریعے جانتے تھے کہ اس نے کیا دیکھا ہے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے, اس میں بھی بڑا لطف ہے, مولا امیر المومنین کا کرم بھی ہے, وہ بھی میں آپ کی خدمت میں تبرکاً عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک شاگرد ان کے درس میں بیٹھتا تھا, سمجھتا کچھ نہیں تھا, بڑا امیر المومنین کے روزے پہ جاتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, کہتا ہے کہ مولا میں ایران سے اٹھ کر یہاں تک آیا تھا کہ آپ کے روزے کے اطراف میں بیٹھوں گا پھر تو کچھ سمجھ میں آئے گا, آج تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا, کیا میں ایسے ہی جاہل چلا جاؤں, باب العلم سے بھی واپس جاہل جاؤں؟ خوب گڑ گڑاتا ہے امام کے حضور. بعد میں خواب میں دیکھتا ہے مولا تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں کہوں گا تم کہو. امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آنکھ کھل جاتی ہے. اب جب آنکھ کھل جاتی ہے تو اپنے خواب پہ غور کرتا ہے, کہتا ہے کیا ہوا, کچھ ملا یا نہیں ملا؟ ایک طرف سے ذہن کہتا ہے کہ ابھی تو بسم اللہ پڑھائی تھی, باقی کچھ ہوا ہی نہیں, ابھی تو سورہ پڑھائی نہیں, شاید میری بدبختی حائل ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی, اس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا. پھر اس کے دل نے کہا کہ نہیں, جس کو مولا بسم اللہ پڑھا دے وہ سب کچھ پڑھ جاتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں بس مولا نے بسم اللہ پڑھا دی ہے, اب معاملہ حل ہو گیا. شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں جاتا ہے, استاد دیکھتا ہے کہ کل کا نکما شاگرد آج بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, دو تین دفعہ کچھ باتیں کہتا ہے, استاد کہتے ہیں اچھا ہے اچھا ہے, جب چار دفعہ زیادہ کہتا ہے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, درس کے بعد آنا میرے پاس. جب دو لوگ چلے جاتے ہیں درس کے بعد, نزدیک آتا ہے شیخ مرتضیٰ انصاری, اس کے کان میں یہ جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں جنہوں نے تمہیں بسم اللہ پڑھائی ہے انہوں نے ہمیں پوری سورہ فاتحہ پڑھائی ہے. یہ ان کا مقام معنویت ہے, یہ ان کا معنوی مقام, ایک ایک چیز سے واقف ہے, اسرار کو جانتے ہیں, اہل بیت اطہار کے شاگرد ہیں یہ لوگ, کم مقام نہیں ہوتا ہے یہ. شیخ مرتضیٰ انصاری پوچھتا ہے کہ کیا تھا وہ رسہ جو آپ نے توڑا؟ شیخ پہلے اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا, مرنے کے بعد بتا سکتے ہو, وعدہ کہتا ہے, بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرے پاس امانات بہت زیادہ ہیں, خمس کا مال میرے پاس بہت زیادہ ہے, فقراء کی امانت میرے پاس ہوتی ہے, جیسے جیسے خرچہ آتا رہتا ہے میں دیتا رہتا ہوں, خود اپنی زندگی چلانے کے لیے میں اپنے مال پہ انحصار کرتا ہوں, لیکن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. چند دن پہلے جو میرا مال تھا وہ ختم ہو گیا اور خمس کا مال بہت زیادہ باقی ہے. کہتے ہیں میرے گھر میں ایک دن فاقہ ہوا, گھر والوں نے، بچوں نے اور میں نے فاقہ کیا، ہم نے صبر کیا. دوسرا دن پھر آیا، ہمارا مال نہیں آیا. جب دوسرا دن بھی فاقے سے گزرنے لگا تو اہل خانہ نے کہا کہ اے شخص، کیا تیرے پاس مال کی کمی ہے؟ اتنا ڈھیر مال تیرے پاس موجود ہے، تو ہمیں فاقے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ فرمایا، یہ مولا کی امانت ہے، یہ میرا پیسہ نہیں ہے، اس میں سے نہیں نکال سکتا. وہ خاتون کہتی ہیں کہ اگر اسی وقت کوئی محتاج آئے اور کہے کہ میں دو دن کا بھوکا ہوں، تو دے گا یا نہیں دے گا؟ کہنے کہ میں دے دوں گا. کہا، ہم دو دن کے بھوکے ہیں، ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ کہا کہ تم میرے عیال ہو، میرے عیال میرے خرچے پہ چلیں گے، ان کو حق نہیں ہے مال امام میں ہاتھ لگائیں. کہا، اچھا اگر ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم مال امام سے لیں، کہ ہمارا اتنا حق ہے کہ ہمیں قرضہ دے دو، اس میں سے قرضہ اٹھا لو، جب تمہارا پیسہ آئے اپنے امام کا پیسہ واپس کر دینا، اس وقت ہمیں بھوکا مت مارو. ایک دن گزر چکا ہے، دوسرا دن گزر چکا ہے، اب تیسرا دن آنے والا. کہتے ہیں، بات میری سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں قرضہ لے لوں اور واپس چکا دوں تو ہم مستحق بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، یہ قرضہ لینا ہمارے لیے صحیح ہوگا. کہتے ہیں، میں نے اس میں سے اٹھایا اور خود بازار نکلا کہ میں کچھ گندم لے کر آؤں. اچانک راستے میں میرے خیال میں آیا کہ اے مرتضیٰ انصاری، اگر آج ہی تو مر گیا تو امام کا مقروض بن کے مرے گا. تو نے 60 سال پرہیزگاری میں زندگی گزاری ہے، تو نے مال امام میں ہاتھ نہیں لگایا، ایک رات اگر اور بھوکا سو لے گا تو کیا چلا جائے گا؟ کہتے ہیں، میں واپس آیا اور میں نے اس خاتون کو بھی سمجھایا کہ ہم امام کے مال لے کر مریں، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہم بھوکے سو جائیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. یہ ایک اور رسہ تھا جو شیخ مرتضیٰ انصاری نے توڑ دیا. عجیب پاکیزگی کے ساتھ ان لوگوں نے زندگی گزاری. اگر یہ سب نہ ہوتا، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، پھر کوئی ان کا ماننے والا نہیں ہوتا، کوئی اتنا احمق نہیں یہاں سے اٹھے گا اپنا خمس وہاں پر بھیجے گا کہ وہ دین کے نام پر عمل کرے، خود کیوں نہ کر لے؟ پھر یقین ہے لوگوں کو کہ ان میں پرہیزگاری ہے، یقین ہے کہ ان کا امام سے رابطہ ہے، یقین ہے کہ یہ پیسے کے امانت دار لوگ ہیں. یہ بہت مختلف ہے ہماری حکومتوں سے، یہ حتیٰ مختلف ہے ان لوگوں سے جو بظاہر ان کے نمائندے ہیں لیکن ان کی طرح نہیں ہیں، اس سے بھی بہت مختلف. ہر سسٹم کے اندر کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں. ہوشیار آدمی وہ ہے جو سسٹم کے اندر موجود غلطی اور غلط سسٹم کو علیحدہ علیحدہ سمجھ سکے. ایک سسٹم اچھا سسٹم ہوتا ہے، ایک پیس غلط ہے، ایک دفعہ سسٹم ہی غلط سسٹم ہے. یہ نظام اچھا نظام ہے، اس میں ممکن ہے دو تین غلط لوگ اندر آ جائیں، نظام صحیح نظام ہے. ایک دفعہ نظام ہی غلط نظام ہے. اچھا، یہ نظام صحیح نظام کیوں ہے؟ اگر امامت کے کہے پر بننے والا نظام بھی غلط نظام ہو تو پھر کون سا نظام صحیح نظام ہے؟ پھر کون سا نظام صحیح نظام ہے؟ اور 1000 سال سے یہ نظام اپنی افادیت کو ثابت کر رہا ہے، آج تک ثابت کر رہا ہے. اور اگر میں اور آپ بعض جگہ معترض ہیں، اس وجہ سے ہے کہ شاید ہمیں اس کی تفصیلات نہیں معلوم، شاید ہم اس کے اثرات نہیں جانتے. اس نظام کی خوبی ایک عجیب خوبی ہے، اس نظام کا کوئی دفتر نہیں ہے. 1100 سال سے سسٹم کام کر رہا ہے، اس سسٹم کا کوئی سینٹرل آفس نہیں ہے. 1100 سال سے سسٹم کام کر رہا ہے، اس سسٹم کی بظاہر کوئی تاریخ بھی نہیں لکھی گئی ہے. یہ عجیب نظام ہے. اگر آپ کے پاس 60 سال سے پاکستان کی حکومت ہے تو اس کی ایک تاریخ ہے، اس سال بنا، اس سال فنا آیا، اس سال فنا آیا. یہ سسٹم 1100 سال سے کام کر رہا ہے، اس کا کوئی آفس نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ اس میں کوئی الیکشن نہیں ہے، اس میں بظاہر کچھ نہیں ہے، اور امامت کے سائے میں سب کچھ اسی کے اندر ہے، سب کچھ اسی کے اندر. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ہم اس سسٹم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دو راستے ہوتے ہیں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچنے کے. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اس نے مجھے کیا دیا. جب بھی کوئی قوم صرف یہ سوال کرے اس نے مجھے کیا دیا، اس کا مطلب ہے یہ بہت کوتاہ نظر لوگ ہیں، ان کی نظر زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑے سے واقعے کو دیکھ پا رہا ہے. اور جہاں کہیں وہ یہ کہہ پائیں کہ پہلے میں یہ دیکھوں کہ میں نے اسے کیا دیا، اب معاملہ حل ہوتا ہے، اب سمجھ میں آتا ہے. ہاں دنیا نے ان کو دیا ہے، دنیا نے سسٹم کو احترام دیا ہے، دنیا کو کوئی صاحب حکومت وہ احترام نہیں لے سکتا جو مرجع تقلید کا احترام ہو. اور اس کے بعد اس سسٹم سے ہماری خواہش کیا ہے؟ یقین فرمائیے اگر اس سسٹم سے ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرے، ہم غلطی کر رہے ہیں. پھر کفر کا نظام زیادہ بھوکے پیٹ بھر سکتا ہے. اب اس نظام سے ایک اور خواہش کیجئے، اس سسٹم سے ایک اور چیز مانگیے، وہ یہ کہ یہ سسٹم اس سے کہیں کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، تم ہمیں پردہ غیبت میں موجود امام سے متصل کر دو. ہماری پہلی خواہش یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ پردہ غیبت میں امام کے حکم کو، موجود حکم کو ہمیں بیان کر سکیں، یہ ہماری پہلی خواہش ہونی چاہیے. یہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں ہمیں امام کی نصرت کے قابل بنا دے، یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے. اور آپ یقین فرمائیے اگر ہم ان دو خواہشات کو اس کے سامنے لے کر جائیں اور یہ ہماری مدد کرے، پھر چند بھوکوں کا پیٹ بھرنا بہت آسان کام ہے. چند چیزیں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں چونکہ کراچی کا رہنے والا ہوں لہذا کراچی کو اچھی طرح جانتا ہوں، اچھی طرح پہچانتا ہوں. 13 سال ہو گئے مجھے ایران سے واپس آ کر کراچی میں کام کرتے ہوئے. اس زمانے میں اگر میں پورے ہر مہینے میں پورے پاکستان میں سفر کرتا ہوں تو یقیناً کراچی کو، تو پورے کراچی کو کئی دفعہ جاتا ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں بغیر کسی اتنے سے شبہے کے، اگر پورے کراچی کے صرف ایک چوتھائی شیعہ، صرف ایک چوتھائی شیعہ خمس ادا کریں، پورے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، نہ شیعہ نہ سنی، نہ شیعہ نہ سنی، کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ لاہور کی حالت بھی مختلف نہیں ہونی چاہیے، یہی ہونی چاہیے کہ اگر یہاں پر بھی ایک چوتھائی شیعہ صرف خمس ادا کر دیں، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، قطعاً کوئی بھوکا نہیں رہے گا. مشکل کیا ہے؟ مشکل ہمارے ساتھ ہے، ہم نے سسٹم کی افادیت کو نہیں سمجھا، ہم نے اس نظام کی اہمیت کو نہیں سمجھا. چونکہ نظام کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے لہذا آج تک مرکزیت حاصل نہیں کر پائے، آج تک اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو ان مختصر اوقات میں میرے لیے ممکن تھا وہ میں نے جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی. بس ایک پوائنٹ کا اور اضافہ کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد. قدیم الایام میں شاید دشمن نہ پہچانتے ہوں کہ مرجعیت کی حیثیت کیا ہے. آیت اللہ شیرازی کے زمانے میں یقیناً انگریز جان گئے تھے مرجعیت کی پوزیشن کیا ہے. آج کے زمانے میں بالاخص یہ دیکھتے ہوئے کہ کفر کا سرغنہ خود مرجعیت کو توڑنے کے لیے خود موجود ہے، یقیناً اچھی طرح سے جانتے ہیں مرجعیت کی پوزیشن کیا ہے. آپ کو اور ہمیں کبھی بھی مرجعیت کے نزدیک نہیں دیکھنا چاہیں گے، کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے. یعنی وہ ہرگز نہیں چاہیں گے جو عراق میں کفر کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، جو ایران میں کفر کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، وہی مشکل یہاں پر بھی بنے، وہ ہرگز نہیں چاہیں گے. کبھی بھی شیعت میں مرکزیت نہیں چاہیں گے. ان کے لیے مرکزیت کو توڑنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں مرجعیت کے خلاف خوب زہر ڈالیں، زہر ڈالتے رہیں، مخالف بناتے رہیں، اتنا مخالف بنائیں کہ آپ اس کی مرکزیت کو قبول نہ کریں. میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کس کی تقریب کرے، کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی کرے. میں صرف ایک بات کہوں گا، شیعت میں مرکزیت کو مت توڑیں، شیعت کے مرکز کو برباد مت کریں. اس مرکز نے 1100 سال شیعت کا دفاع کیا ہے، آج بھی دشمن کی خواہش یہ ہے کسی طریقے سے مرکز ٹوٹ جائے. خدا نہ کرے میرے اور آپ کا کوئی عمل اس کی مرکزیت کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو محفوظ کیجیے. کچھ ایسا کیجیے کہ یہ عمل باقی رہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے اس سے ہمیں کیا ملے گا، اس سے ایرانی عوام کو خمس گیا، اس سے عراقی عوام کو خمس گیا. فرضاً ایسا ہوتا کہ ہمارے پیسے سے وہاں مدرسے بن رہے ہوتے، یہاں کچھ نہ ہو رہا ہوتا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ہرگز ایسا نہیں ہے، میں چونکہ بہت نزدیک سے دیکھتا ہوں، زیادہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تب بھی میں کہتا ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے پیسہ قربان کر دیں، اگر ایسا ہوتا بھی تو میں کہتا کہ دین کو بچانے کے لیے پیسہ قربان کر دوں، چونکہ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر پیسے کو روکنے کی کوشش کریں اور وہاں پر دین کے دشمن اس دین کے مرکز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ عرض کرتا چلوں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ فلو ایک طرف کا فلو ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات میں نہیں بیان کر پاؤں گا یہاں پر، نہ موقع ہے اور نہ اس محفل کے اندر اس بات کی گنجائش ہے، لیکن میں عرض کرتا چلوں، اب کچھ برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں، اور اسی خاطر دشمن کا پروپیگنڈا انتہائی شدت سے جاری ہوا ہے کہ کسی طریقے سے موقع کو روک لیں۔ جو سب سے نازک پروپیگنڈا اب تک کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے زیادہ عاشق ہیں اور مرجع وہ اہل بیت کے عاشق نہیں ہیں۔ کاش نزدیک سے جا کر دیکھیں، کاش نزدیک سے جا کر ان کے اور اہل بیت کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت اور حمایت ان تک پہنچتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر کبھی بھی ہم اور آپ یہ جملات نہ کہتے جو اب یہاں پر بعض اوقات دوست احباب کی زبانوں سے سننے میں آتا ہے۔ بہرحال ہمارے عرائض اختتام پذیر ہوئے، ان تین ایام میں جو آپ کے سامنے نکات بیان ہوئے اس میں سب سے پہلے مرجعیت کی نظریاتی ضرورت پہ بات ہوئی، شرعی لحاظ سے بھی اور عقلی لحاظ سے بھی۔ دوسرے دن میں بیان ہوا کہ یہ مرجعیت کا ادارہ، اگر کوئی شخص مرجعیت کے مقام پر پہنچنا چاہتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس راستے سے پہنچتا ہے، کون سے علوم کو حاصل کرتا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ مرجعیت کے نتیجے نے 1100 سال میں شیعت نے کیا حاصل کیا، استقلال حاصل کیا، پوری دنیا کے اندر اثر و رسوخ کو حاصل کیا، اور یہ بھی عرض ہوا کہ دشمن اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے کہ جب تک مرجعیت ہے شیعت کو اہل بیت اطہار کے راستے سے دور نہیں کیا جا سکتا، لہذا ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ مرجعیت کا خاتمہ ہو، لوگ اپنی منمانی کریں دین کے اندر، اور جب منمانی کریں گے ان کا مرکز ٹوٹ جائے گا، جب مرکز ٹوٹ جائے گا تو ایک ایک کر کے ختم کرنا آسان ہوگا۔ انہوں نے 55 اسلامی ممالک میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے ان کو توڑ دیا چونکہ ان کے پاس مرجعیت نہیں تھی، اور شیعہ ملکوں میں تقسیم ہے لیکن نہیں ٹوٹ سکے کیونکہ ان کے پاس مرجعیت ہے، جو جغرافیہ کے اندر محدود نہیں ہے، وہ لوگ جغرافیہ میں محدود تھے اس لیے ٹوٹے، اور ہم جغرافیہ میں محدود نہیں ہیں، ہم پاکستان میں رہیں، لبنان میں رہیں یا ایران میں رہیں، ہمیں سب کو کربلا سے عشق ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمیں اس قوم کی مقدس زمین سے عشق ہے، یہ ہماری مرکزیت ہے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اس امام معصوم کا جن کی غیبت کے خاتمے کا ہم انتظار کر رہے ہیں، پاک پروردگارہ جو کوئی جہاں کہیں بھی دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اے پاک پروردگار اس 1100 سال غیبت کبریٰ میں اور اس سے پہلے اہل بیت اطہار کے اصحاب میں جس کسی نے اہل بیت اطہار کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسے شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما، اے پاک پروردگار جنہوں نے اپنے علم و تقویٰ سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کی انہیں امیر المومنین کے ہمراہ محشور فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس پورے سلسلہ فیض میں ہمیں بھی شامل ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار اپنی جان اپنی مال اپنی اولاد کے ذریعے ہمیں اپنے امام کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے پاک پروردگار تمام آرزوئیں امیدیں تیری حجت کے لیے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين، درود بھیجے محمد و آل محمد۔